ہے وہ ہے انسان، ہر حرام گوشت جانور کا پیشاب مسلمان حرام ہے، حلال گوشت جانوروں کا پیشاب بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اس لیے اجتناب کرنا ضروری ہے، اسے نہیں پی سکتے سوائے ممکن کے حساب سے کہ اگر اسے بغیر نیت کو پیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر اسے شفا کے لیے گرجانی کے لیے بیماری کے علاج کے لیے کیا جائے تو پی جائے۔ اور آیات میں حرام چیزوں کی پانچویں اور آخری چیز، اگر جب جو پانچویں چیز ہے اس کا تعلق معیار سے نہیں، معیار سے بھی آتا ہے، روز سے بھی آتا ہے، سب سے آ سکتا ہے، وہ ہے معیار میں چار چیزیں آ گئی، ہلکے والی چیز، خون، دودھ اور پیسہ۔ اور اب آخری چیز سبھی حرام چیزوں میں جس کا نام ہے ہمارے دفاع میں خبر ہے، ابھی جو سورہ مائدہ میں پیغمبر اسلام کا تفصیلہ ہے قرآن میں، تو اس کے لیے بھی ہمارے یہ ہمارے رسول قبائدات کو خبیص چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ خبیص چیزیں کرتی ہیں، ایک تو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا تھا، خبیص کا مقصد یہ ہے جسے فارسی میں پلی بھی کہتے ہیں، خبیص فارسی میں، عربی میں خبیص، ہر وہ چیز جس کے استعمال سے انسان کی طبیعت کراہٹ محسوس کرے، نفرت محسوس کرے، ایک عام انسان اسے آسانی سے استعمال نہ کرے، خود بخود طبیعت سے مزاج میں کراہٹ بھی پیدا ہو جائے اس چیز کو دیکھ کر کے استعمال کرے، وہ بھی طبیعت میں بعض حرام قرار دیتے ہیں، بعض جائز بنتے ہیں، بعض احتیاط کراتے ہیں۔ تو مدورہ مراجی کا نقطۂ نظر بدلیا بعد میں کروں گا، پہلے قبائل کی تصویر ہے، سبھی چیزیں بھی طبیعت میں حرام ہے، یعنی گندی بھی، یہ سمجھ لیجیے اردو کے محاورے کے اعتبار سے گندی بھی، وہ بھی طبیعت میں حرام ہے۔ اب کیا چیزیں آتی ہیں، مثلاً بلغم، یا ناک کا پانی، یا جسم سے نکلنے والا پسینہ، یا جو جسم پر ہے تو زہر وغیرہ جمع رہتا، یہ سب قبائل نہیں گندی چیزیں، ان کو طبیعت نے نبی کو قرار نہیں دیا ہے، اگر انسان کی ہے یا حلال جانور کی، مگر سہارا ان کے گندا ہونے میں کوئی شک نہیں، تو طبیعت جو ہے اس سے ناراضیت محسوس کرتی ہے، یہ ہے قبائل خبیص چیزیں، خبیص چیزیں گندی، اب ان کی تصویر ان میں سے کچھ کو حلال کہا ہے، کچھ کو حرام کہا ہے، ان کی تصویر آئے اللہ کا کوئی کا فتوا الگ سنا جائے، مفتی صاحب کا فتوا الگ سنا جائے، دونوں کے بدلے حساب سننا ذرا پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ آئے اللہ کا کوئی کے بدلے میں گندی چیزوں کے ناک کا پانی، اس انسان کے اپنے جسم کے اندر جو بلغم اور غذا کے وہ ٹکڑے کے جو کانٹوں میں پھنسے رہتے ہیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، یہ جو ہے وہ اگر کوئی انسان بگڑ لے یا کھا لے تو وہ حرام نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ابائی ہیں، باقی جتنی گندی چیزیں، اس میں آپ کے نزدیک ان سے بچنا اولا ان کے اندر حرام قرار نہیں دیا، ان سے اب تک بھگوان نے حرام قرار دیا، آیت اللہ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا، لیکن بہتر سے اولا سے پیداوار سے احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ قبیل چیزوں سے بھی بچا جائے، یہ چیزیں تو مسلمان بالکل بڑی، اس میں کوئی خرابیت بھی نہیں، اس کو بچنے میں کوئی بہتری بھی نہیں، لیکن ایک ناک کا پانی، ایک بلغم اور ایک انسان کے دانتوں کی ریتوں میں جو بلا کے دردے باقی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنا ہو ناک کا پانی، یہ اپنا بلغم، اس میں جو ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے علاوہ باقی جو قبائل اس میں بھی بچنا بہتر ہے، روا ہے، لیکن بہارات باقی ہے۔ اب میں نے بتا دیا مسئلے کی تجربے بھی مناسب نہیں رکھتی، زیادہ طبیعت پر بات گزرتی ہے سننے والوں کے بھی اور بیان کرنے والوں کے بھی، لیکن جتنا کا مسئلہ اس میں پھر بیان ہے کہ گندی کی ہوائے اس سے انسان کی طبیعت کا راحت محسوس کرتی، مطلب اس میں بھی بلغم نہیں ہوتا، ایک تو بلغم ہے جو ابھی گلے میں موجود، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بالکل صحیح، اور ایک یہ کہ باہر آ چکا تو کسی اور کا کسی اور کے جسم کے اجزاء ان کو کھانا یا ان کو استعمال کرنا، اس کا مسئلہ اس وقت رہا ہے، بات بالکل بات ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا بنایا نہیں، تو آپ کا کوئی نزدیک وہ بھی ظاہر ہے، لیکن اس طرح سے احتیاط ہے، احتیاط بہتر یہ ہے کہ جلدی چیزوں کو انسان استعمال نہ کرے۔ آگے بول رہا ہے تو نہیں کہتے ہیں کہ مہاراج ناک کا پانی تو حرام ہے، ناک کا پانی پینا حرام ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی فقیر اور گندی چیزیں ہیں یا تو باقی جو ہے کہ ان سب حرام ہے، نہ کا پانی تو پلنگن حرام ہے اس میں کوئی گھر نہیں، لیکن اس کے علاوہ پھر میں بتا دوں کہ ناک کے پانی سے بڑا کیا ایک تو انسان کے جسم کے اندر ہی اندر رہتا ہے، وہ نہیں ایک یہ کہ باہر آ گیا زمین پر کسی اور کے ناک سے نکلنے والا پانی اور انسان اس کے استعمال کرے کھائی کرتی اس کی بات ہو رہی ہے کہ جسم سے باہر آ چکا تو آپ کوئی بھی نزدیک جو بہایا بالکل جائے گا آپ سمجھ نہیں کرتے ہیں کہ ناک کا پانی تو مسل نمن حرام ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنی ہمارے پاس کی شامل چیزیں جو قبیض کی ہے جو گندی چیز ہے کسی گندی نہیں وہ سب حرام ہے احتیاط کے بعد اس کی بنا پر البتہ ہمارے پاس چیزوں سے ایک تو انہوں نے جائز قرار دیا ہے وہ ہے پسینہ انسان کا یا حلال گوشت کا جانور کا، وہ پسینہ اگر ہے تو وہ اس کے نزدیک اگر کوئی آدمی چیز انسان کا اپنا پسینہ یا کسی اور انسان کا پسینہ سوائے کافر سے یا حلال گوشت جانور کا پسینہ وہ اگر کوئی آدمی تو ان کے نزدیک اگر کے لیے گندی چیز ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر گندی چیز حرام ہے کہ احتیاط کے بعد بنا سوائے پسینہ، یہ مسئلہ ختم ہوا آکار کمیری کا کوئی بات کا مسئلہ تو ایک ہی دوسرے کو پکڑ آکار کمیری کے نمبر ایک دو حصے ہو گئے بنا کا پانی مسلم ہرا اس کے علاوہ ہر گندی چیز احتیاط بازو کی بنا پر ہرا سوائے پسینے کے لیے جس کا استعمال جائز ہو انسان کا پسینہ ہو یعنی پاک پسینہ اور حلال گوشت جانوروں کا پسینہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہمارے ساتھ کبھی بہت ہی کم مقدار میں ہے اور حلال چیز میں مل گئی کیونکہ احتیاط کے واجب کی بنا پر ہر سبھی چیز حرام ہے، لیکن اگر بہت کم اس کی مقدار ہے اور وہ حلال چیز کے ساتھ مل گئی مخلوط ہو گئی اور پھر انسان اسے استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر پھر کسی کا حرج نہیں، مثلاً کہ میں مثال دے رہا ہوں ورنہ تو پسینہ ان کے نزدیک پہلے ہی جاری ہے، مثلاً روٹی پکانے والا یا روٹی تیار کرنے والا اب اس وقت آٹا گھومتا تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ صفائی میں کوئی غلط نہیں ہوتا، اب وہ کام کر رہا ہے تندور پر بیٹھ کر پسینہ بہ رہا ہے اس کے آٹے میں روٹی میں شامل ہوتا جا رہا بتائے یہ پسینہ اور اس کا پسینہ ایک مخصوص چیز ہے طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، اگر کوئی جا کر دیتا جو کوئی آدمی پتہ ہونا ہے تو آدمی ہی کی بنتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ ایک حلال کی روٹی تیار کر رہا ہے اور روٹی سے جو آٹا مل رہا ہے اس میں مل رہا ہے اور مل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اب جب کوئی گندی یا خبیز چیز گندی اس کی میں تصدیق کر دوں گا یہ کسی حلال چیز میں مل جائے اور اس کی مقدار بہت کم اور معمولی ہو تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ احتیاط کے واجب کی بنا پر اس کا استعمال جائے نہیں، جب اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا روٹی بنانے والے ناک آئی ایک مرتبہ ہاتھ سے ناک کو صاف کیا اور نئی ہاتھ کھول کے بغیر پھر لگ کر کھانا بتانے کے لیے روٹی تیار کرنے ہاتھ کی تمام سے تمام چیزیں اسی لیے جائے گا حیران ہے کہ جو تفصیل اور بچی میں نے ابھی آپ کے سامنے دے دی، یہ تو ہو گیا ایک خلاصہ کہ کیفیت کے اندر دو چیزوں میں سے کتنی چیزیں حرام ہیں یہ صحیح بات ہے، آیات میں سے کتنی چیزیں حرام ہیں پانچ چیزیں شراب خون دور جس میں نے بتایا کہ جانوروں کا نشاب اور فضائی کا مکرو چیزیں گندی چیزیں بچوں کے مکرو اور گندی چیزیں عام طور پر لکوڈ اسٹیٹ میں ہوتی ہیں اس لیے اس کا مسئلہ یہاں پہ بتا دیں، اب یہ بات ختم ہو گئی تو حرام چیزیں کیا کیا اسٹیٹ میں جانوروں میں سے اور جانوروں کے علاوہ باقی چیزوں میں، اب ایک آخری مسئلہ آتا کہ جن چیزوں کے علاوہ باقی ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، ان چیزوں کے علاوہ جس کا ذکر آپ نے سنا جانوروں کے اندر آپ نے سنا اور آیات نے سنا اور چیزوں نے سنا کافی ہر چیز حلال ہے، مگر حلال کی چیز حرام ہو جاتی ہے انسان کے لیے اس کا ایک مسئلہ ہے تو کھانے پینے ہی جاتا ہے کہ اب لوگ آئے غیر جو غیر چیز میں ہی بڑھتا ہے حرام ہو کہ کسی بھی انسان کا کسی بھی مسلمان کا کسی بھی مسلمان کا مال کھانا اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر یہ حرام ہے، اب وہ حرام و حلال کی گفتگو ختم ہو گئی اجتماع میں کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہے، اب جو حلال چیزیں بھی ہیں حلال جانور ہے حلال کھانے پینے کی چیز وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر ان کا مالک راضی نہ ہو، تو اب ایک آخری مسئلہ آیا پورے تمام مسائل کے اختتام پر جو چیزیں جنگل میں حرام قرار دی ہیں وہ تو ہے حرام چاہے ان کا مالک راضی ہو یا ناراضی وہ تو ہے حرام، لیکن جو چیزیں حلال ہیں جب ہم کھانے پینے کی جتنی چیزیں اب ایک عمومی مسئلہ روٹی ہے دال ہے چاول ہے اس کے علاوہ پیسے رکھے ہوئے ہیں پانی ہے دودھ ہے سربت ہے چار ہے جتنی چیزیں کھانے پینے کی ویسے تو مسئلہ عمومی مسئلہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے چیزوں کے کھانے پینے میں جو شروع ہو رہی ہے بہت اچھا مسئلہ ہے تو مسلمان کے مال کو بغیر اس کی اجازت اور رضامندی کے کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے اور مسلمان کے اندر وہ کافر بھی آ جاتا ہے کہ جس کے مال کا شریعت نے خیال رکھا ہے اور احترام کرا دیا ہے ایک تو وہ کافر ہے کہ جس کے مال کی شریعت نے کوئی حرمت باقی نہیں رکھی کہا ہے کہ جائز ہے انسان کے لیے اپنی عزت کو بچا کر اگر اس مال کو لے سکتا ہے تو لینے کوئی حرض نہیں اس میں آ جاتے ہیں وہ سارے کافر جو اسلامی ملکوں کے باہر رہتے ہیں ان کے مال کا کوئی احترام نہیں ہے تو کافر لیکن وہ کافر کہ جو اسلامی ملکت میں رہتا اور ان کے مال کی شریعت نے ضمانت لی ہے حفاظت کا وعدہ کیا جس کافر کا اور تمام مسلمانوں کا مال چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن بغیر اس کی اجازت سے استعمال کرنا چاہیے اور استعمال کے وقت یقین ہونا چاہیے کہ کس مالک کی رضامندی ہے اس سے راضی ہے پھر آپ کو یقین کر سکتے ہیں اچھا یہ کہ پانی بھی نہیں کرتے جب تک یہ یقین نہ ہو یقین کسی بھی طریقے سے پیدا ہو ضروری نہیں کہ مالک زبان سے آ کر جائے کہ استعمال کرے نہیں اگر زبان سے نہ کرے اس کے علاوہ بھی یقین ہوتا ہے وہ راضی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں تو مسئلہ یہ بنا کہ کسی بھی مسلمان اور ایسے کافر کا جو بالکل ضمانت ہے اس کی حفاظت اس کے بعد کو اجازت کے بغیر استعمال کرنا یا کھانا پینا حرام ہے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہماری راضی ہے تب استعمال کر سکتے ہیں البتہ یقین اس طریقے سے بھی پیدا ہو اور یقین کا سب سے واضح طریقہ زبان سے اجازت دے ان کا اجازت دے یا کسی چیز کو اس طرح پیش کر دے جس سے ظاہر ہو کہ وہ راضی مطلب نقیت ہو رہی خبر و تفریح کرنا ضروری ہے اب زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا اگر دو آدمی کھڑے کر دیے کہ خبر و تفریح کرو یہ اجازت ہے اس کے جانے سے تو وہ چیز سے استعمال کر رہا تھی دعوت کی دسترخوان آ کے نکال دیا اس نے جو خود دسترخوان کا نکالا اس چیز کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے تو وہ کھانے پڑے لیکن اس میں مسئلہ یہ جتنے کا یقین ہو فقط اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جس کا شک ہو جائے وہ استعمال نہیں کر سکتے اس کا میں نے سرکاری ذکر کیا تھا تین ہفتے کا جب قبر و تفریح ہو رہا نہ اس نے یہ کہا کہ ایک آدمی ایک قبر و لے نہ یہ کہا کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ لے سکتا ہے لیکن اب جو ایک کے بارے میں تو یقین ہے کہ ایک حصہ آدمی لے سکتا ہے اسی لیے اس نے تفریح کے لیے بھرا کیا اب پورا ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے شک ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے لے لو ہو سکتا ہے کہ وہ راضی نہ ہو تو اب ایک حصہ آدمی کے لیے لینا چاہیے لیکن اگر کوئی ڈبل حصہ لے تو یہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا کیونکہ اس کے مالک کی اجازت نہیں کیا کسی کے گھر میں گئے اس نے مٹھائی لا کے رکھی یا کھانے پینے کی کوئی چیز لا کے رکھی اور اب اس میں سے جتنا آپ وہاں پر کھائیں وہ تو مقدمہ بن جائے گا اس کی اجازت لیکن کیا ہم اس کو اٹھا کر گھر بھی لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں مسئلہ بالکل سے ہمیں اس کے سب میں رکھے ہم خاص اس کو کھانا چاہتے ہمیں تین بھائی اور دو ٹیچر رکھے کہ لے جا کر چھوٹے بھائی کو بہن کو بچوں کو دیں اب وہی جو پانچ ہم کھانا چاہتے تھے وہی ہم نے لیا جس پر وہ راضی تھا لیکن کیونکہ یہ نہیں پتا کہ وہ جہاں سے گھر لے جانے کی ہمیں اجازت دے گا یا نہیں دے گا جہاں پر تو اس کی اجازت ہے کہ پانچ مہینہ آپ سب کھائیں لیکن کیا اس پر بھی وہ راضی ہے کہ اس میں سے ہم کچھ لے جائیں اس کے بارے میں جو مل جاتا ہے کسی کے لیے جائز نہیں وہ برابر ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام حلال چیز ہے مگر حرام ہو اور جتنے کا یقین ہو جائے اتنا استعمال کر سکتے ہیں جس کا شک رہے وہ استعمال کرنا جائز ہے اب یہ اصول ہے بہت سارے اصول ہیں اس کی زیادہ بچے بناتے ہیں لیکن چھ یا سات ایسے مقامات ہیں جہاں مالک کی اجازت نہ بھی ہو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں پھر بھی آپ اس کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں سات مقامات کا اتفاق ہے لیکن اس بات میں سے پانچ پر وبہا کا اتفاق ہے جیسے کہیے کہ سات ایسے ہیں جس پر موجودہ مراجے کا بھی فضلہ ہے چھٹے اور ساتویں کے بارے میں کوئی اختلاف ہے اور اسے اس اختلاف کی تفصیل یہاں بیان نہیں ہو سکتی ویسے میں اتنا عرض کر دوں جو کافی لوگ بات یاد ہے کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آج اس مسائل کو مکمل نہیں کرنا ہے چاہے زیادہ معقول نہیں ہونا لگ جائے اس لیے کہ آپ فقہ میں زیادہ تعبیر مناسب نہیں ہے اور یہ کچھ مقدر سے مسئلے ہیں کہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ ایک موضوع کا مسئلہ مکمل ہے تو عام حالات میں کسی مسلمان کے مال کو جب تک کہ اس کی اجازت کا یقین نہ ہو جائے استعمال کرنا جائز ہے. اب یہ بہت اہم جملہ ہے جو بعد میں آئے گا اور ذرا سی توجہ نہ رہی تو سمجھنا مشکل ہو. سات مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت نے یہ کہا کہ اگر مالک کی اجازت کا پتہ نہ بھی ہو تب بھی اس کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, وہ 10 یا 11 آدمی جن کا تذکرہ قرآن نے پورا دور میں کیا, پورا ہمارے کا دور جن میں ہدایت ہے جس میں شریعت نے اجازت دی کہ ان 10-11 آدمیوں کے گھر سے تم بغیر اجازت کی بھی کھا سکتے ہو. اور وہ کوئی قریبی رشتے دار ہے, نمبر ایک باپ کا گھر, نمبر دو ماں کا گھر, نمبر تین بھائی کا گھر, نمبر چار بہن کا گھر, نمبر پانچ ماموں کا گھر, نمبر چھ خالہ کا گھر, نمبر سات چچا کا گھر, نمبر آٹھ پتی کا گھر, نمبر نو دوستوں کا گھر, تو کئی کئی دوست ہیں ان کا گھر, نمبر دس وہ آدمی جس نے اپنے پورے گھر کا انتظام کسی کے حوالے کر دیا تاکہ اس کے ہاتھ میں ہے گھر کا انتظام اس کو دیا ہوا ہے کہ تم اس گھر کو چلاؤ, اس گھر کے انتظامات کرو. اور نمبر گیارہ, گیارہویں کا تذکرہ, نمبر گیارہ بیٹے کا گھر, ان گیارہ کا تذکرہ بیٹے کا نمبر اولا ایک اور بیٹی گیارہ اور بارہ, تو باپ ماں ایک بیٹی بھائی بہن چچا خبر خالہ ماموں, یہ تو بہت لازمی کا سلسلے کا چارواں دوست اور بارہویں کوئی جب جس نے اپنے گھر کی جاری ہمارے حوالے کر دی ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں تم اس گھر میں رہو یا اس گھر کی حفاظت کرو یا اس گھر کا انتظام کمانا. یہ 12 کو قرآن نے بتایا اور 13 معصوم نے بتایا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے اور وہ ہے شوہر کا گھر بیوی. ویسے تو دھانوں مسئلے میں آ گیا ہے کہ بیوی کو بھی صرف وہی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے جس کی جو شوہر نے اس کو بھی چہروں کو استعمال نہیں کر سکتے, مگر یہ جس مقام پر مسئلہ واضح ہو کر آیا کہ یہ 13 ایسے آدمی کہ جن کے گھر سے قرآن نے اجازت دی ہے کہ تم کھا سکتے ہو بغیر مالک کی اجازت ہے, یعنی اگر پتا نہ ہو کہ وہ راضی ہیں یا راضی نہیں تب بھی انسان کھا سکتا اتنا یہ کہ وہ منع کرے, اگر وہ منع کر دے تو نہیں تم ہمارے گھر میں نہیں کھا سکتے ہو تب تو وہاں پہ کھانا بھی حرام ہو جائے, جب تک نہ منع کرے اس وقت تک ان گھروں سے بغیر اجازت سے کھانا جائے. اب دیکھیے بہت ساری ذرا سمجھو ٹھیک ہے کہ فرق کیا ہوا عام آدمیوں میں ان 12 آدمیوں میں, فرق یہ ہوا کہ عام آدمیوں کے گھر سے کھانے کے لیے اجازت کا یقین ہونا واجب ہے, جب تک کہ وہ اجازت نہ دے نہیں کھا سکتے, اور ان 12 آدمیوں کے یہاں الٹا مسئلہ ہے کہ جب تک کہ وہ منع نہ کرے تو اس وقت کھا سکتے, یعنی شخص کی حالت میں پتا نہیں وہ راضی ہے یا راضی نہیں, حالانکہ گئے ماموں کے گئے پتی یا گئے پتا نہیں وہ راضی ہے یا راضی نہیں, یا دوست کی نہ گئے تو ان 13 آدمیوں کے یہاں شخص کی حالت میں کھانا جائے. ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ الٹا یقین نہ ہو جائے کہ مالک نے منع کر رکھتا اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں, حتیٰ یہ کہ اگر 70% تیار ہو رہا ہے 80% تیار ہو رہا کہ شاید یہ راضی نہ ہو 80% تب بھی آپ کھا سکتے ہیں جب تک کہ ممانعت کا یقین نہ ہو جائے ان 13 آدمیوں کو. باقی یہاں بالکل الٹا مسئلہ ہے کہ جب تک کہ مالک کی اجازت نہ ملے استعمال کرنا حرام ہے گھر کے کھانے کے لیے, اور خاص طور پر شک کی حالت میں تو حرام. یہاں پر مسئلہ ہے کہ جب تک کہ وہ روکے نہیں اس وقت تک جائے گئے شک کی حالت میں تو بالکل مل جائے گا, البتہ اس میں بھی کچھ تبدیل ہے کچھ شرائط ہے واپس لیجیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن نے کھانے کا تذکرہ کیا مگر معصوم نے کھانے کے ساتھ پینے کی چیزوں کی بھی اجازت دی, جب کھانا کھانا چاہے گے تو پینا بھی چاہے پانی چائے دودھ دہی کی ساری چیز کھانے کی بھی اجازت ہے جو قرآن نے کہا اور پینے کی بھی اجازت ہے جو معصوم نے کہا, لیکن چند شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ متعارف طریقے پر کھانا, یعنی جس طرح عام طور پر کسی کے گھر آدمی جاتا ہے اور کھانے کا, چنانچہ اگر ہم کسی کے گھر میں گئے ان 13 میں اور بات کسی ہو رہی ہے ان میں سے کسی کے گھر میں تو وہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے کہ جن کے بارے میں یا تازہ ہو جاتا یہ انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے تیار کر کے رکھی تھی. یہ فرق چیزیں جس کے لیے عربی میں لفظ ہے نفیس غذا, یعنی اعلیٰ غذا, عام طور پر گھروں میں جو کھانا ہوتا ہے روٹی ہے دال ہے چاول ہے سالن, یہ فرق چیزیں جو ہم نے دیکھا بریانی تیار ہوتی ہے یا جو کوئی سویٹ ڈش تیار کی گئی ہے جب تازہ ہو رہا تو اس میں یہ کسی اور مقصد کے لیے تیار کی ہے, عام طور پر گھروں میں یہ کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں, پھر اس کے گھر میں تیار کیا رکھا ہے چاہے اس میں کسی کی دعوت نہیں ہو چاہے کسی کو مہمان بلایا ہو, تو وہ جو کھانے کی اجازت ہے وہ عام کھانا پینا جو عام طور پر لائے، لیکن جس کے بارے میں اندازہ ہو رہا یہ کھانا کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا گیا اس کی اجازت نہیں. دوسری بات یہ اجازت جو ہے یہ گھر میں کھانے کی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے کہ گھر کا پکا ہوا کھانا لے کر انسان باہر چلا جائے، کسی دوست کے یہاں چلا جائے، کسی بزنس پر جا رہا وہاں سے روزہ ہوا گیا جیسا کھانا تیار ہے وہ کھا کر چلا جائے، یہ اجازت نہیں. گھر ہی کے اندر کھانا، گھر سے باہر نہیں. اتنا یہ کہ بہت مختصر، بہت مختصر مطلب اس کی مثال علماء دیکھیے کہ کھجور تیار ہے، انگور رکھے ہوئے ہیں فریج کے اندر، ایک دو آپ نے دانے توڑے وہ کھا کر چلے آتا انسان جو چیزیں چلتے پھرتے کھاتا، کچھ مکھیاں رکھنی ہیں آپ نے کھا کر جیب میں ڈالی کھاتے ہوئے چلے، چار کھانے گھر میں کھائے، دو کھانے گھر سے باہر کھائے، کوئی جائے مگر خاص طور پر کھانا اٹھا کے باہر لے جا کے کھانا ہو جائے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ گھر میں کھانا. تیسری شرط ان کے یہاں کھانے کے لیے اثر دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنی لاپرواہی کہ باپ ماں بیٹا بیٹی کے گھر کی بات ہو رہی ہے اس میں شریعت نے اجازت دی ہے مگر اتنی پابندی لگا دی، اور ہمارے یہاں اس کے مقابلے میں کتنی لاپرواہی عام معاشرے میں پائی جاتی ہے. اچھا اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ کھانے کی اجازت دی، بھوک مٹانے کی اجازت نہیں دی. یہ دو الگ الگ مسئلہ، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تو بھوک لگی گئے کھانا تیار تھا اجازت ہے ہم کھا سکتے ہیں، ایک یہ کہ بھوک لگی ہے گئے کھانا نہیں تھا پیسے نظر آ گئے اب ہم وہ پیسے لے کر بازار جائیں اس کے ہوٹل میں کھانا کھائیں یا خرید کے کھانا لا کے گھر میں کھائیں وہ جائز نہیں. کھانا جو گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی اجازت، جو پیسے ہیں اس سے خرید کر گھر میں آپ کھانا لے کر آئیں اس کی اجازت نہیں. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ اجازت اب گھر کی حد تک ہے، گھر کی حد تک، دکان میں یہ اجازت نہیں کہ باپ کی دکان ہے بھائی کی دکان ہے وہاں سے اسی لگتی ہے کھانے پینے کی، وہاں ہم جا کر گئے لگے پینا بھی لگتا ہے تو پانی بھی آتا ہے چائے بھی آتی ہے، چائے کی دکان پر ہے اور باپ نے چائے تیار رکھی ہے اسے رکھی ہو اسے پینے کی اجازت نہیں. جب تک کہ اب یہاں پر وہی عام انسانوں کا مسئلہ کہ جب تک کہ ڈاکومنٹری نہ ہو کہ وہ لاتی تو ان تیرہ آدمیوں کے گھر میں شریعت اس وقت تک کھانے کی اجازت دی ہے جب تک کہ ان کی ممانعت کا ان کے منع کرنے کو یقین نہ ہو جائے، مگر یہ ثابت کرنے لگا کر اس بات نہیں سنا کہ عام طریقے سے کھانا جب کھایا جائے الٹا اور آدھا کھانے جو عام طور پر نہیں کھائے جاتے وہ اگر رکھتے ہوں اس کی اجازت نہیں. گھر کے اندر کھانے کی اجازت ہے، گھر کے باہر نہیں لے جا سکتے. اور یہ شرط کہ گھر ہی کے اندر کھائیں، دکان میں اس کا باغ ہے، اس کا پلاٹ ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کا جو کھیت ہے، اس میں کھانے کی اجازت نہیں. اب اگر ان ساری شرائط کے تحت رہ کر کھانا کھائیں تو ان تیرہ آدمیوں کے گھر میں کھانے اور پینے کی شرط سے اجازت دی ہے. یہ ہے مقام نمبر ایک جہاں پر بارش کی سو فیصدی زمین کے بغیر بھی آدمی کھانا کھا سکتا. اب مقام نمبر دو بس چار پانچ مسئلے ہیں، چار پانچ سات منٹ میں مکمل ہو جائے تاکہ یہ تو پوری ہو پھر میں اپنے دوسرے موضوع پر آتا ہوں. دوسرا مقام، دوسرا مقام وہ ہے جسے ہماری دشا میں کہا جاتا ہے حق سے مارا، حق سے مارا یہ نام ہے مسئلے کا. مارا کہتے ہیں گزرنے والے سفر کرنے والے کو، جو باغات باغ وغیرہ بنے ہوتے ہیں شہر سے باہر یا شہر کے اندر بھی گزرنے والے کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر راستہ چلتے ہوئے اس میں بارش تو باغ پہ وہ تھوڑے بہت پھل چھوڑ کے کھا سکتا ہے. کسی آدمی کا باغ ہے گزرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ گزرتے وقت باغ میں سے پھل چھوڑ کے کھا سکتا ہے، یہ اسے اختیار اور اجازت شریعت نے دی ہے. اسے کہا گیا ہے اپنے مارا متاثر کہا جو باغ والے پر بارش کے اوپر بازی. اب مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ ایک آدمی جا رہا ہے سفر کر رہا ہے سیر کر رہا ہے کہیں گھوم رہا ہے بھوک لگی اسے اور اس نے دیکھا باغ لگا ہوا ہے اس کے اندر کوئی پھل ہے اس کے بہن آج کھاتی ہے انگور ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت تھوڑا دکھائے جو اس کے لیے جائز ہے جبکہ پتا نہ ہو کہ مالک جاتی ہے جراتی ہے بغیر مالک سے دوسرے نہیں کھا سکتے. مگر اس کے اندر بھی شریعت میں پانچ شرطیں رکھیں. پہلی شرط یہ کہ اگر سو فیصد ہی یقین ہو جائے کہ مالک ناراض ہوگا تو جہاں بھی نہیں کھا سکتے، لیکن پتا نہ ہو کہ راضی ہے یا راضی نہیں تو لا علمی کی حالت میں کھانا چاہیے. باقی ہر مقام پر شک کی حالت میں کھانا حرام، یہاں باغات میں سے شک کی حالت میں کھانا چاہیے. لیکن پہلی غلطی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ راضی نہیں پھر نہیں کھا سکتے. مطلب چوکیدار ہے اس نے کہا کہ اجازت نہیں، بورڈ لگا ہوا ہے اجازت نہیں، وہ دوسری بات. تو پہلی غلطی ہے کہ اس کی ناراضگی کا پتہ نہ چلے، اگر پتہ چل گیا تو یہ حرام ہے. دوسری غلطی ہے کہ یہ اجازت فقط پھل کے بارے میں، پھل کے بارے میں، اس کے علاوہ باقی کھیت وغیرہ میں جو فصلیں لگی ہوگی بھٹا لگا ہوا ہے یا گندم لگا ہوا ہے یا چاول لگا ہوا ہے اس کی اجازت نہیں، یہ اجازت فقط پھل کے حد تک. تیسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اجازت ہے وقت کھانے کی. اب یہ نہیں کہ آدمی سوچے کہ میں جا رہا تھا دو پلیٹ کھانے کی تو اجازت کرے, میں نہیں کھاتا ہوں چھوڑ کر پھنسے جاتا ہوں, یہ جائز نہیں, یہ جانے کی اجازت نہیں. اس کو چھوڑ کر راستے میں اسی مقام پر چلتے پھرتے کھائیں اس کی اجازت. چوتھی بات کی اجازت فقط گزرنے والے کے لیے جو گزر رہا, لیکن ایک آدمی ہے وہ وہیں سے رہتا اسی محلے میں اسی مقام پر اس کو یہ اجازت نہیں. یا ایک آدمی فقط کسی نیت سے مسافر بنا کہ بہت بڑا پاک ہے شہر سے دس دن کے فاصلے پر ہم جائیں گے کل چھوڑ کے واپس آ جائیں گے, اس کو بھی یہ اجازت نہیں. اس کو ہے جو کہیں سے کہیں اور جا رہا ہو راستے میں یہ باپ پڑ جائے وہ کھائے اس کو اجازت. اور باقی یہ شرط ہے کہ اس باپ کو یا اس کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے. اب بس یہ دیوار ہے باپ کی چاروں طرف, اسے کھانا ہے دیوار بھی جانے کا راستہ ہے, اس نے سوچا مجھے طبیعت نے اجازت دیا میں کسی طرح بھی جا سکتا ہوں, اب دیوار توڑ کر جو اس نے سوراخ کر لے گیا یہ حرام. یا یہ کہ پھل نہیں توڑے جا رہے کافی اونچے, اس نے سوچا کہ پوری چاک میں کاٹ لوں اور اس کے بعد اس کے پھل توڑ لوں گا, یہ جائز نہیں. پھل توڑنے کی اجازت ہے لیکن گرم باپ یا باپ کی دیوار کو اگر نقصان پہنچانا پڑ رہا ہے تو یہ بھی اجازت ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی حرام ہو جاتا. خیر یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا کہ میں اس کی مزید تفصیل دیتا. تو یہ دوسرا مقام کہ جہاں مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال ہو سکتی ہے. تیسرا مقام جو وضو کے مسئلے میں آپ پڑھتے ہیں, جو بڑی بڑی نہریں بہ رہی آپ سفر کر رہے ہیں دیہات میں ہیں جنگل میں ہیں, بڑی بڑی نہریں بہ رہی, ویسے کو پانی کی اجازت کے بغیر اس کا پانی استعمال کرنا بھی حرام ہے. لیکن جو بڑی بڑی نہریں بہتی ہیں اس کے اندر نفا کا مسئلہ کہ آپ اس کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں وضو میں بھی اور پینے میں. پتا نہیں کہ پانی راضی ہے یا راضی نہیں, تو اس حالت عام حالت عام اگر کسی کا پانی ہوگا کسی بستر میں فریج میں کولر میں کسی چھوٹی سے تالاب میں بغیر اجازت کے حرام ہے, لیکن بڑی بڑی نہروں میں شریعت میں اجازت نہیں. انسان کو یہ اجازت کہ جب تک کہ مالک کے ناراض ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے وضو کے لیے اور پینے میں. البتہ یہاں بھی وہی مسئلہ کہ اگر مالک ناراض ہے تو یہ جائز نہیں. چوتھا مقام جہاں مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کو ہے قانون الزام. قانون الزام, قانون الزام وہ ہے جس کے تحت مالک راضی نہیں پھر بھی آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس کے مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ قانون کیا قانون ہے؟ بہت اہم جگہ کے مسئلے بس آپ کے دیکھو کی مسئلے ہیں جس پر بھی گفتگو ختم ہو رہی ہے. قانون الزام یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہماری سفا کے اعتبار سے ایک چیز ہمارا حق نہیں بنتی, سامنے والے کی سفا کے اعتبار سے وہ چیز ہمیں ملنا چاہیے, اب وہ اپنی سفا کی پابندی کر کے وہ چیز ہمیں دیتا, جبکہ ہماری سفا کہتی ہے کہ تمہارا حق نہیں یہ اسی کا حق, مگر وہ اپنی سفا کی وجہ سے ہمیں دے رہا. اگر کہ ہماری سفا کے اندر یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے مگر کیونکہ غیر سفا کا آدمی اپنے مدد کی پابندی کرتے ہوئے دے رہا ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس کو مسئلہ بتا دیں کہ شاید نہ مطلب اس کی احتجاج یہ مسئلہ کب کے جاتا ہے اس لیے اس کی تفصیل میں جانا بناتے ہیں. جیسے حنفی کی روح اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک بیٹی اور ایک بھائی فقط دو آدمی اس کے وارث باقی بچے تو ان کی سفا میں یہ ہے کہ آدھی میراث بیٹی کو ملے گی آدھی میراث بھائی کو ملے گی. جیسے یا بڑی یا سفا کے اعتبار سے ایسا نہیں, جب تک کہ اولاد میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو دوسرے جو پتے والے وارث ہیں ان کی باری نہیں آتی تو بھائی جو ہے وہ دوسرے اسٹیج میں آتا اور بیٹی پہلے اسٹیج میں. تو ہمارے سفا کے اگر ایک بیٹی بھی ہے ساری میراث ان کو ملے گی بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. اب پر کیجیے کہ کسی آدمی کا انتقال ہوا جو حنفی تھا اس کا بھائی جو تھا وہ کیا تھا, اب اس کا انتقال ہوا اس کی جائیداد تقسیم ہوئی حنفی انتقال کے دے بعد کہا آدھا بیٹی کو دے دیا آدھا اس کے بھائی کو دے دیا. اب ہمیں کیا ہم کو پتا کہ ہماری کفا کے اعتبار سے مرنے والے کی ساری جائیداد اس کی دے رہی ہے تو مسلمان ہمارا حق نہیں, لیکن اس کی کفا کے اعتبار سے آدھا مال ہم کو بیٹا چاہیے اس نے اپنی کفا کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں دے دی. تو اگر یہ وہ مال جو ہماری سفا کے اعتبار سے ہمارا حق نہیں مگر شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے کہ اگر سامنے والا اپنی سفا کی پابندی کرتے ہوئے تمہیں کوئی مال دے رہا جو تمہارے سفا میں تمہارا حق نہیں بنتا پھر بھی تم لے سکتے ہو کہ تمہارے لیے جائز. اب اگر آپ بیٹی کو بتا دو کہ یہ تمہارا ہی مال ہے میں نہیں لینا چاہتا واپس کر دیں تو اس کو کیا لے جاتا ہوں.
پانچویں اور چھٹے مقام میں تھوڑا اختلاف ہے علماء اور اس کا مسئلہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ بڑی ڈیٹیل ہے، فقط میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں مسئلہ کیا ہے، کوئی اور میں ہی کا فتوا نہیں بتاؤں گا اور کسی اور مقام پر. پانچواں یہ کہ بعض مقام ایسے ہیں کہ باپ کو یہ حق ہے کہ اپنے بیٹے کے مال کو مکمل طور پر خرچ کر سکتا ہے. پورا جھوٹ نے فقط کھانے کی اجازت دی تھی، کہتے ہیں کہ حقوق کے بارے میں تو یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے مال کا مکمل کوئی مقدار ہے، بیٹا ناراض نہیں ہو تو باپ اس کے مال کو استعمال کر سکتا. بارہ مسجد مناظر اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن کچھ اس میں شرطیں اور شرطیں ہیں جو بہرحال آج کے ماحول میں پیش نہیں آتی. یہ پانچواں مقام. چھٹا مقام صفات. صفات اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس نے آپ کے طور پر عزم کر لیے، چوری کر لیے، مار لیے، اب کسی طریقے سے اس کے 50 روپے آپ کے پاس آ گئے. اب ہم وہ لا رہے ہیں بچا میرے 50 روپے، مگر آپ کو یہ اجازت کہ آپ کو جو 100 روپے اس نے آپ کے کھائے ہیں یہ 50 آپ اس کے کھا سکتے ہیں، یہ سوچ کہ جو اس کے اگینسٹ اس کے بدلے میں نہیں رہا. اب یہ بات آپ کا نہیں، آپ کے جو 100 روپے تھے وہ ختم ہو. اب یہ روپئے کی مثال تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ روپئے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اس کی مثال کیوں ہوتی کہ بس چیزیں یہ مسائل بس چیزیں کہ آپ کی آپ کا ایک مکان اس پر اس نے بدلا کر لے کے نہیں دیتا 2 لاکھ کی اس کی جائیداد. اب آپ کے اختلاف ہے اس کی گاڑی بات آ گئی، آپ کو آپ اس کے مالک بن گئے اور حکومت کے قانون کے لیے وہ آپ نے نہیں چیز سکتا. دفاع تو کہتی ہے کہ اس کی لوٹا ہوا، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اس نے مکان لیا ہے 2 لاکھ کے مالک پر، 1 لاکھ کی مالک کی گاڑی ہے، میں اس کے اس میں اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں. تو اگر یہ جو گاڑی آپ جس پر قبضہ کر رہے ہیں آپ کی چیز نہیں، آپ کی چیز مکان تھا یہ آپ کی چیز نہیں، مگر اس کی اجازت دی ہے اس کا خاص یعنی کسی کے بدلے میں اس طرح ایڈجسٹ کیا جا سکتا. یہ چھٹا مقام ہے، مالک راضی نہیں، میرا واپس کرو گے گاڑی، لیکن آپ کو سجیت کی اجازت دی ہے واپس کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پانچواں اور آخری مقام ہے حالت اختلاف. مجبوری کی حالت میں جائز ہے آدمی کے لیے کہ وہ دوسرے سوال اس کی اجازت کے بغیر لے. بس یہ 2 منٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ختم کرو اور یہ گفتگو ختم ہو جائے. اگر جو مجھے اندازہ ہے کہ کافی لمبی گفتگو ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کسی طرح حال مکمل ہو جائے. تو 6 مقام اب تک ہمارے سامنے آئے جو مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال ہو سکتا ہے. نمبر 1 وہ 13 تھا جس کی پورا دور نے اجازت دی. نمبر 2 مسافر کے لیے راستے میں پڑنے والے باغات سے پھل پانا. نمبر 3 بڑی بڑی نہروں سے پانی استعمال کرنا. نمبر 4 باپ طرف کے لیے بیٹے کا مال، لیکن یہ جو ہے اس میں اختلاف ہے آج کل. نمبر 5 سفال بدلے لیں، اس نے آپ کی چیز لی اتنے ہی پیسوں کی یا اس سے کم مال کی چیز آ رہی ہے اس پر آپ قبضہ کر سکتے ہیں. اور نمبر 6 اور جو اب تک آپ نے بتایا گیا قانون پیسہ، وہ اپنی خدمات کے مطابق سے آپ کے خدمات کے مطابق آپ کے لیے ضروری نہیں تھا وہ مال پھر بھی لے سکتے ہیں. اور نمبر 7 حالت اختیار، جب کوئی آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو تو اس وقت اسے یہ اجازت کہ جس کا مال اس کے سامنے آئے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے چاہے مالک کی اجازت نہ ہو. اس میں اتنی تفصیل کہ ویسے ہر مسلمان پر واجب کہ اگر اس کی نالج میں آ جائے، اس کے علم میں آ جائے کہ کوئی مسلمان بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے، واجب ہے اس کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا، چاہے اس میں کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، دشمن ہو، جھگڑا ہو، مگر واجب کہ مسلمان اگر بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے تو جا کر اس کی جان بچائے اور کھانا کھلائے اور پانی پلائے. اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک مسلمان بھوکا اور پیاسا ہے اور واجب کا دوسروں پر اسے کھانا اور پانی پلانا، لیکن نہیں پلا پلا رہے دوسرے کو کوئی توجہ نہیں دے رہا. بس کیریئر اس کے لیے یہ کہتے ہیں دیکھنے کے حق یہ کیا ہے، جس کے پاس کھانا اور پانی نظر آئے اس سے زبردستی چین چلا سکتا ہے اور اپنی بھوک اور پیاس بکا سکتا ہے، زبردستی چین چلا سکتا ہے. بس اگر اسے جنگ کرنا پڑ جائے تو جنگ بھی کر سکتا ہے ایک مالک سے اس چیز جانے کے لیے. اگر یہ کوئی بھوک اور پیاس کر رہا تو اس کے لیے یہ اجازت یہ بغیر اجازت کے کسی پر حملہ کرے اور اس کے گھر سے کھانا یا پانی گھما کر جائے، چاہے چوری کرنا پڑے یہ بھی جائے، چاہے ڈھاکا ڈالنا پڑے یہ بھی جائے، چاہے قتل کرنا پڑے یہ بھی جائے، اپنی بھوک اور پیاس کو ہٹانے کے. ہاں اگر کبھی ایسا مسئلہ یہ ہے بھوکا پیاسا اور جس کے بعد کھانا پانی ہے وہ بھی بھوکا پیاسا، تو اب پھر اس صورت نہ اس کے لیے بازی پیسے دے کیونکہ اسے پہلے اپنی جان بچا، نہ اس کے لیے جائے کہ اس پر حملہ کرے کیونکہ وہ اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کرے گا. لیکن اگر اس چیز کا مالک ہے جیسے آج کل یہ بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے یا بہرا چوری کی جاتی، تو بعض حالتوں کے خلاف حکم کر دیتا ہے کہ حملہ کر کے اس کے یہاں سے سامان نکالا جا سکتا ہے. جب آدمی مر رہا ہو تو مر جاتا ہے، تو اجازت ہے کہ مالک اگر خود مجبور نہیں تو حملہ کر کے اس سے کھانا پینے کا سامان لے رہا. ہاں یہ جو ہے مالک جو ہے کھانے پینے کا اسے یہ اجازت ہے کہ وہ جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا پانی دے تو وہ مجھے فری دینا ضروری نہیں, وہ مہنگے مانگ سکتا ہے یہ اسے کیا. اور جو بھوکا پیاسا مجبور اس پر واجب ہے کہ وہ پیسے ادا کرے مالک اگر اس کے پاس پیسے, اگر پیسے نہیں تو مجھے بدلا دے, یعنی یہ وعدہ کرے کہ میں میرے ذمے یہ پیسہ رہا میں بعد میں دوں گا. بھوکے سب کو اجازت دی کہ حملہ کر کے کسی پتھر ڈوب کر جاؤ چوری کر کے جاؤ اور آؤ اپنی اور جان بچا, لیکن بغیر پیسے کے نہیں, بلکہ اگر حیثیت ہے تو پیسے کو مالک کو, حیثیت نہیں تو اس کو اپنے ذمے دے دو, جب کبھی میری حیثیت ہوگی میں تمہیں ادا کروں گا. یہ مسئلہ تو اس وقت کا ہے لیکن مالک موجود جاؤ کھانا پینا مانگو نہیں دیتا حملہ کر کے چوری کر کے داخلہ ڈال دے رہا, پیسے ہیں تو پیمنٹ کرو, پیسے نہیں تو اپنے ذمے دے دو. اور اگر کبھی مالک نہ ساتھی بھوتا ہے سب نے کھانا لگا ہے پتا ہے کہ اس کے اندر کھانا کون ہے مالک گھر کا کھانا کس کا نہیں پتا, تو اس صورت میں میں نے اجازت دے دی تالا توڑو گھر میں جاؤ کھانا وغیرہ دے دیا. اب پتا نہیں کہ مالک کھلاتا نہیں کھلاتا پیسے دیتا نہیں دیتا, تو اب اگر حیثیت ہے تو پیسے رکھ کے جاؤ جتنا کھانا اٹھا دے, اور حیثیت نہیں تو اپنے ذمے میں لے لو. جب کبھی یہ مالک ملے گا یا میں دوبارہ یہاں آؤں گا اور اس پیسے اس کھانے کی قیمت گھر میں سے حوالے کروں. یہ ہے ساتواں مقام جہاں جنگت نے نسل ضلع کے اجازت دی بلکہ واجب قرار دیا ہے کہ حملہ کر کے اس مال کو لیا جائے. اس کے بعد آپ کے ذہن میں رہے جان بچانے کے لیے ہر حرام حلال ہو جاتا ہے, جہاں پر بھی چوری حرام ناکہ حرام حلال ہو جاتا, نہیں حلال نہیں ہوتا بلکہ اس سے بڑھ کر واجب ہو جاتا. جان بچانے کے لیے اگر حرام کام کرنا پڑے تو وہ واجب ہو جاتا. یہاں تک تو وہاں کا مسئلہ اور اس کی تفصیل کا آج وقت نہیں رہا, یہ میرا دوسرا موضوع رہا جا رہا, ان شاء اللہ آئندہ اس کی تفصیل بتاؤں گا. ہر ممکن کوشش کے باوجود لوگ یہاں پکڑے رہتے ہیں. جہاں تک بھگوان نے کہا کہ اگر ہم بھوکے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں, ایک ایسا کافی جا رہا جس کی جان کی حفاظت شکست نہیں واضح ہے اسے قتل کر دیا اس کا بوجھ تھا, اس لیے کہ اپنی جان بچانا پہلے واضح پہلے مسئلہ بہت کرکڑی آ گیا تب پھر اس کی آئندہ آ گئی. تو میری ہر ممکن کوشش کے باوجود یہ مسائل آج مکمل نہ ہو سکے, ان شاء اللہ جو تھوڑا سا اس کا یوز ہے وہ میں آئندہ اپنے کور کروں گا. فقط ایک دو تین چار پانچ مسئلے باقی ہیں کھانے پینے کے, یہ پانچ مسئلے مکمل ہو جائے اس کے بعد چلیے سے بہت اہم مسئلہ ہے ربا کا مسئلہ, سوفا پینے کا مسئلہ ہے, اس پر گفتگو ہوگی اور یہ مسائل اس طرح آگے بڑھیں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج سے ہماری گفتگو شروع ہوگی اسلام کے ایسے حکم پر جو 1400 سال سے مطلب الگ حکم تھا, لیکن موجودہ زمانے میں گزشتہ 40-50 سال سے اس مسئلے پر عجیب و غریب حکم کے اپنے ادھوری خیالات کے پر ان سے واضح طور پر حرام ہونے کو سلطانے کی کوشش کی جا رہی, اور وہ ہے داڑھی رکھنے اور داڑھی سلانے کا مطلب. اب ہماری گفتگو باقی موضوعات پر جو اردو اس کا طریقہ الگ تھا, لیکن یہاں پر میں اپنے طریقے کو بدل کر وقت کی کمی کی وجہ سے آئندہ کھل کر گفتگو ہوگی. پہلے تو اس کا فضی مسئلہ بتاؤں, ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ حرمت دین تراشی, یعنی داڑھی منوانے کی حرمت. پہلے تو اس کا فضی مسئلہ بتا دیں, فضی مسئلہ یہ کہ ہر مرد کے لیے یہ حرام ہے صبح کی داڑھی کو بنوائے, یا اتنا بارش ٹینکی اور مشین کی مدد سے برسوائے تو اس کی داڑھی جو ہے وہ اونٹنے کے مطابق ہو جائے. البتہ آپ آئے ہو یا ہونے دونوں نے اس مسئلے میں احتیاط کے بازی لگائی ہے, پر بازی کیا, لیکن پوری 1400 سالہ کے ساتھ ایک عام احتیاط آئے ہیں, ایک سوسائٹی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اس عمل کو جائز سمجھا, تو احتیاط کے بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال مسلم امن داڑھی کا منوانا یا اتنا بارش کرنا, چاہے پھینکی کی مدد سے کیا جائے اور چاہے مشین کی مدد جو وہ بوندے ہونے کے مطابق ہو جائے وہ حرام ہے. یہ ذریعہ مسئلہ, یہ عمل کرنا حرام ہے اور اس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے. البتہ داڑھی سے مراد وہ ہے کہ جس سے مرغ داڑھی ہو, داڑھی کی تاریخ یہاں ہے اگرچہ بتائی ہے مگر وہی تاریخ جو کہ اس کے نزدیک کی تاریخ اس لیے خلاصہ لے کہ گاڑی سے مطلب جو کہا گیا کہ گاڑی کا بنوانا حرام ہے اور گاڑی کو اتنا باریک کرنا بھی حرام ہے کہ دیکھنے والے کو دوسری بھی کافی ملے. اس سے مراد ہے اس کے نزدیک دوسری کافی بنا دیتی کہ ہمارے فقہا موجودہ دور کے فقہا فرینڈ کٹ گاڑی کو اجازت دیتے آیت اللہ کوئی بھی اور آیت اللہ کو نہیں. انقلاب اسلامی ایران کے بعد آیت اللہ خمینی کے نام سے کچھ ایسے خفائے معاشرے میں مشہور کر دیے گئے کہ جن کا اعتقاد ہے کسی قسم کا کوئی رب اور کوئی تعلق نہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس کی سازش ہے یہ کس کا حصہ کہ اس قسم کے غلط غلط مسائل کو آیت اللہ خمینی کے نام سے پھیلایا جا رہا. اس لیے ایک مثال گزشتہ ہفتے کا استعمال تھا کہ آیت اللہ خمینی نے گجرات اور سوچی کو حرام قرار دیا ہے تو شروع کر جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے کہا کہ آیت اللہ خمینی جو واجب قرار دیا ہے کہ جس کی تقریب کرے اس میں علم کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی دیکھنا چاہیے کتنا بہادر آتی اور ظالم کے خلاف کس طرح کھڑا ہو رہا جبکہ ایسا کوئی مسئلہ آیت اللہ خمینی کا نہیں. اور کسی نے یہ کہا کہ آیت اللہ خمینی فرینڈ سب دعوے کو بھی حرام قرار دیا اور لازم قرار دیا ہے کہ آپ کی دعوی رکھے اور پوری دعوی رکھے جبکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ خود دعوی کے بارے میں آیت اللہ خمینی کا فتویٰ نہیں ہے کہ اختیار واجب تو فرینڈ سب دعوی کے بارے میں بالکل اجازت ہے. یعنی اگر آیت اللہ خمینی کا ایسا کوئی مسئلہ دیا جائے تو جو کہ دوسرے مراکے اس کی اجازت دیتے تو اختیار واجب کی وجہ سے رجوع کیا جا سکتا. ایسے بات بہت تکلیف ہو گئی ایک نئے سننے والے کے لیے اتنا کافی کہ صرف اسلامی کی روح دعوی کو بنوانا حرام ہے اور اتنا تعریف کرنا بھی حرام ہے جو مونی ہونے کے مطابق. لیکن داڑھی کسے کہتے ہیں؟ داڑھی کا مقصد چہرے پر وہ بار جتنے دیش پر خود یعنی عام ماحول اور عام معاشرہ کہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی موجود. تو جو اگر انسان کے فقط جسے نچلا حصہ ہے چہرے پر جسے تھوڑی کہا جاتا اس پر بھی اگر بات موجود چاہے باقی دونوں طرف سے بات بالکل صاف تو عام ماحول اور معاشرہ یہ طے دیتا ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی. اس لیے فقط اتنی داڑھی رکھنے والا اپنے حرام سے بچ رہا ہے اور ذمہ داری کو پورا کر رہا یعنی داڑھی کے سلسلے شریعت میں کوئی جانکاری نہیں رکھی. ورنہ اگر دیکھیں ایک اعتبار سے ادھر ایک انچ بال رکھے اور ادھر ڈھائی انچ ادھر ڈھائی انچ ادھر پانچ چھ کی سات پانچ منوان یہ جائز اور اس کے مقابلے میں کوئی لمبی لمبی جہاں جہاں تک کے پلنے رکھے پانچ انچ کے بعد رکھے ایک انچ کے بعد منوان یہ حرام ہو جائے. فقط اس لیے کہ اونچوں پر یہ لمبائی چوڑائی پر پھرنا کا مسئلہ نہیں یہ پانچ انچ رکھ رہا ہے ایک انچ منوا رہا ہے یہ بہتر وہ ایک انچ کر رہا ہے دونوں طرف سے پانچ انچ منوا رہا ہے وہ بہتر. شریعت کا مسئلہ اس پر نہیں شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ عام ماحول عام معاشرہ کس چیز کو دعوی کر رہا تو جو کہ ادھر سے دوسرے بھی بال بڑھائے گا بیچ کے حصے پر اگر بال نہ ہو تو عام ماحول اسے دعوی نہیں کرے گا کیونکہ اس میں حرام کام ہے. اور اگر ادھر سے سارے بال منوا دیے گا فقط ادھر کا بال موجود اور تھوڑے اور عام ماحول کہے گا کہ اس کے چہرے پر دعوی اس لیے یہ عمل بالکل جائز ہے. تو دعوی کا پہلا مطلب اتنی رکھنا ہے اتنی کے عام ماحول رہے گی کافی. اب یہ تو مسئلہ کہ اتنا بارش منواؤ کہ دور سے ایسا لگے کہ داڑھی ہے اگر اتنا منوا دیا کہ دیکھنے والے کہیں داڑھی نہیں اس میں کیا معیار؟ تو ایک مسئلہ اس میں بھی ہمارے یہاں مشہور کہ چالیس قدم سے نظر آنا چاہیے کہ داڑھی یہ بھی جب غلط بات مشہور ہوگی فقط کسی مومن یہ سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ خود عام لوگ جسے کہیں کہ داڑھی ہے وہ داڑھی مانا جاتا یہ سمجھانے کی کوشش کی ہوگی اس نے بتانے کے بعد اس نے چالیس قدم کہہ دیا ہوگا اور لوگوں نے اسی کو سہن میں دکھا دیا. تو مسئلہ خالی قدم کا نہیں مسئلہ یہ کتنے بات کتنے بڑے بڑے بات ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے عام ماحول یہ کہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی موجود چاہے دس قدم سے بھی نظر نہ آ رہے لیکن ماجرہ کہتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی تو وہ داڑھی مانی جائے. اور اگر پانچ سو قدم سے بھی نظر آ رہے ہیں اور ماحول اس کو داڑھی نہیں مانتا تو وہ داڑھی نہیں مانی جائے. تو قدم کا کوئی معیار نہیں عام لوگ عام ماحول یہ کہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے بس اتنی بڑی داڑھی رکھنا اس سے بڑی داڑھی اس سے بڑھانا اس سے لمبا کرنا اس کے بارے میں مستحب تو ہے کافی تو ہے مگر فریضہ سے سیکھنا کہ جتنی داڑھی رکھے تو ماحول کہہ کہ یہ داڑھی موجود مقدار کے اعتبار سے بھی کہ جتنی لمبی چوڑی ہو ماحول کہے کہ داڑھی اب کو داڑھی کے بالوں کی لمبائی کے اعتبار سے اس تصویر سے یا تنقید کتنے بھی چھوٹے آپ چاہے کرا سکتے ہیں بس اتنا اتنے چھوٹے تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں تک داڑھی بچا جائے جب اس سے بھی کم ہو جائے کہ داڑھی نہ سمجھا جائے عام ماحول کے نزدیک تو اس صورت میں وہ منصوبہ بازی کروانا سرجن کے اندر جائز نہیں. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ زیرو مشین، دو نمبر کی مشین، تین نمبر کی مشین، یہاں میں اس سے کوئی بات نہیں. میں آپ کو وہ بتائی کہ کون سی مشین صحیح ہے کون سی غلط، اس کا فیصلہ ماحول کرے گا، ہم اور آپ کریں گے. کیا اتنے زیرو مشین والی گاڑی کو لوگ گاڑی مانتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ دو دن کا شیئر بڑھ گیا؟ اگر مانتے ہیں گاڑی تو وہ بھی صحیح، اور اگر نہیں مانتے ہیں فقط کہتے ہیں کہ گاڑی نہیں بڑا ہوا شیئر تو وہ بھی حرام. ایک بات آج کسی نے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں تاکہ وہ غلط فہمی شروع ہو جائے. میں پوری دوسرے کو گاڑی پر مکمل کرنا چاہتا ہوں. اگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اصل گاڑی پر سمجھا دیا جائے، بعد میں اس کی دلیل قرآن اور حدیث اور واقعات اور گاڑی سے اسلام. ایک مسئلہ اور ابھی اتفاق سے وہی مسئلہ تھا جو آتے آتے رہ گیا تمام، وہ یہ کہ آج اشتراک خوبی ہوئی مستقبل کہ اشتراک کی حالت، پریشانی کی حالت خوبی ہوئی محدودہ، پریشانی کی حالت سے اشتراک کی حالت سے حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی. اس سے متعلق ایک مسئلہ کافی کا ہے جو بہت پہلے سے موجود ہے اور میں نے بھی اس کو آج سے کئی سال پہلے بیان کیا ہے، لیکن اب توجہ المسائل پہ بھی آ گیا جس میں غلط فہمی پھیل رہی ہے کہ اصل مسئلہ ہو گیا دعوی کا منوانا حرام ہے اور اتنا دعوی کرنا بھی حرام ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ دعوی ہوتی ہوئی کتنی مقدار ہو یہ بھی بتا دیا گیا، دعوی کے بالوں کی لمبائی کتنی ہو یہ بھی بتا دیا گیا. اب یہ کہ اگر کبھی کوئی آدمی دعوی رکھنے کی وجہ سے اتنے زبردست عذاب پانے کا نشانہ بنتا کہ اگلے اپن اپن رکھنے والے کہتے ہیں یہ تو ناقابل برداشت ہے، اس صورت میں زیادہ کی گئی ہے داخل تو بنوانے کی یا اتنا چھوٹا کروانے کی جس سے مذاق بند ہو جائے. لیکن یہ فقط داخل کا مسئلہ نہیں، یہ تو وہی بات جب جان مال یا عزت کو خطرہ، شدید خطرہ، خطرہ اخلاق جسے صاحبان اپنے تبدیل کرے تو اس صورت میں حرام حلال ہو جاتا ہے. عورت کے لیے اس صورت میں پردہ بھی اتارنا جائز، اس صورت میں سور کا گوشت یا شراب کا گوشت بھی جائز ہو سکتا ہے، اس صورت میں چوری اور ڈاکہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ جیسے آج آپ نے سن. تو وہ مسئلہ اتنا نہیں کہ دوستوں نے تھوڑا مذاق اڑایا آپ نے کہا ناقابل برداشت ہے، بس میں یا آفس میں تھوڑا مذاق اڑایا گیا آپ نے کہا ناقابل برداشت، یہ نہیں کہ جو آپس میں مذاق کرتے رہتے یا ایک دوسرے پر تانے وغیرہ کیے جاتے اس کی وجہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا. تو یہ اتنے زبردست مذاق کا نشانہ بن گیا کہ بولا صاحبان عقل عقل رکھنے والے لوگ کہیں یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے، یعنی اتنا زبردست عزت کو خطرہ کہ جس میں شراب جائز ہو جائے اس وقت داڑھی کو منوانا جائز ہوگا، لیکن فقط داڑھی کرے بلکہ ہر حرام کام حلال ہو سکتا. یہ جو ایک مسئلہ ہے جس سے جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اجازت مل گئی کہ اگر مذاق اڑایا جا رہا ہو تو دعوی بنوائی جا سکتی، تو یہ مسئلہ نہیں. جب اتنا زبردست مذاق سے اوپلا یہ کہیں کہ اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں، اس صورت میں اس کی اجازت کہ پھر دعوی کو بنوایا جا سکتا. اور دنیا کی کسی بھی علاقے کم از کم دعوی رکھنے پر اتنا زبردست مذاق اڑانا کہ آدمی اس سے برداشت نہ کر سکے اوپلا کے نزدیک یہ بہت ممکن ہے. کم از کم یہ کہا جا سکتا کہ مہذب دنیا میں کبھی اس کا رواج نہیں بنا کے یہ مسئلہ ایک عام مومن کے لیے پسند نہیں ہے نہ اس پر وہ عمل کر سکتا. البتہ واقعی جس کے لیے یہ مسئلہ کہا جا رہا تو اتنے زبردست مذاق کا نشانہ بن کہ اس کی عزت ختم ہو جا رہی اور یا ہم پر آگن عام طور پر اتنا مذاق نہ پانے برداشت ہو اس صورت میں گاڑی کا بنوانا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ ہے. یہ دو باتیں ہم کتاب یہ کہتے ہیں کب بنوائی نہ سکتی. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ بالکل لفظی ہوگا بلکہ خدا تو دھوکہ دینے کی کوشش کہ ان کی داڑھی رکھنا ان کے لیے واجب ہے جن کی جو داڑھی رکھ چکے ہوں اور ان کی اچھی خاصی بڑی داڑھی. ہم تو داڑھی کو آنے ہی نہیں دیتے تو پھر بنوانا ہمارے لیے کیسے حرام، جیسے بہت سے بخرات اور امداد یہ فلسفہ پیش کرتے کہ جس دن سے ہم بالے ہوئے ہم نے داڑھی آنے ہی نہیں، ذرا سکھا لیں گے روزانہ اور اسے صاف کر دیا، ہمارے لیے بھی حرام نہیں. اس کی تفصیل تو میں آئندہ بتاؤں گا، لیکن فلحال اس قسم کی لفظی مخالفے کی گنجائش نہیں. جو تھوڑے کے بعد یہ نکل رہے ہیں جسے آپ صاف کر رہے ہیں वही जारी है, अगर कोई चीज नहीं है तो साफ किस चीज को किया जा रहा, लेदर किस चीज पर घेरा जा रहा, देखिए मेहनत और कोशिश किस चीज पर की जा रही। इसका मकसद ये कि कोई चीज आ चुकी है जिसे हटाया जा रहा, और जो चीज आ चुकी है उसी का नाम जारी है और उसी के लिए सैनियत ने खराब किया तो उसको साफ करवाना खराब। थोड़ी चीज की तकली और फिर साझा जो आयात में पुरानी आहादी से नबी वाकया से मासूमी है, इसकी रोशनी में इस मसले पर पैर हाजिर गुफ्तगु ये हमारे आइंदा जुड़ने का मौजूद होगा। आज गुफ्तगु का वक्त मुकम्मल हो गया और हमारे पास बहुत अच्छे इलाज है, इसके साथ हुआ बिल्कुल सही अंदाज से हमारी गुफ्तगु हुई, वक्त शुरू हुई, वक्त खत्म हुई, जो अल्लाह का तस्वीर ले जाना चाहे तो ठीक ले जा सकते हैं और जिनका कोई सवाल बनाया है वो सवाल कर सकते हैं। कुछ चाहे नफा हराल हर जाए तुम्हारे लिए हराल है, जब तक पता न हो शरीयत ने उसको हराम करा दिया है जब हराम करा नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इतना में मैंने मसला बताया था, इसका मतलब क्या है, ये भी इसका मतलब हो सकता है कि एक आदमी बिल्कुल इसमें चीज सीखे ही नहीं, और जब वो सीखेगा नहीं जान मतलब कि बैठ जाएगा तो उसको किसी चीज के हराम होने का पता ही नहीं चलेगा और हर जगह उसके लिए हराल है। और एक मकूमे के नहीं सारे मसायल भेजा, अब ये देखना है कि ये चीज मेरे सामने आज इस मसले के रूप से ये चीज हराम है या हराम है। मसलन उसे मालूम है कि बस के इतने जानवर है जिसने हलाल किया है इतने हराम किए हैं, कतने जानवर का मसला तो बहुत बातें है। उसे मालूम है कि शरीयत ने अभी जो मिसाल आई हराम जानवर के दूध को हराम किया है, हलाल जानवर के दूध को हलाल किया, ये मसला मालूम। अब खुद उसके सामने आ गए पता नहीं कि ये हराम जानवर का है या हलाल जानवर का, तो इस सूरत में इसको वो पी सकता है क्योंकि उसको हुक्म नहीं पता। तो इन दो में से कौन सी चीज किस रिवायत का मतलब मसाइल सीखो ही नहीं ताकि पता ही न चले कि क्या हराम है हल्की हराम, जाइए मसाइल सीखो लेकिन फिर ये पता न चले कि ये मसाला इस चीज पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो मैंने कहा और जो माजूम ने कहा उसका मकसद यही कि हर जगह तुम्हारे लिए हलाल है जब तक ये पता न हो कि शरीयत ने इसको हराम करार दिया है या हराम नहीं। इसका मकसद ही शरीयत के सारे हराम के मसाइल सीखना वाजिब, ये वाजिब हर जगह की जिम्मेदारी कि वो तमाम मसले जो उसे जिंदगी में पेश आते रहते हैं उनका सीखना वाजिब होने के साथ ही वाजिब, और जो नहीं सीखेगा उसको खुदा की जाने से दूसरी सजा मिलेगी। बिल्कुल गलत तो सबको रहे कि न सुनो न जिम्मेदारी आ, बिल्कुल गलत क्योंकि रिवायत की है कि इतने मसाइल सीखे और अमल नहीं किया, कयामत के लिए एक मरतबा उसको ढाका जाएगा तुमने अमल क्यों नहीं, वो कहेगा क्या कुछ भी नहीं कहेगा तर्जुमा में खामोश हो जाएगा एक पता नहीं, और इससे पूछा गया जांच कर तुमने अमल क्यों नहीं किया, और वो एक मरतबा कहेगा मुझे पता ही नहीं था कि ये हराम है, वो कहा जाएगा अल्लाह का आतंका तुमने सीखा क्यों नहीं, अब उसे दूसरी सजा मिले अमल न करने की भी और मसला न सीखने की। तो ये जो हर मुसलमान पर वाजिब है कि जब बाजे हो तो जो मसाइल रोजाना पे जाते हैं उनको सीखे, और रोजाना पे जाने में खाने पीने के मसाइल तो पड़े कि रोजाना खाना पीना पड़ता तो बिल्कुल वाजिब, तो मसाइल पहले सीखे जाए इसके बाद ये मसाला कि खाना लाया गया जो गोश्त बाजार को खरीद के लाया देखा उसमें लाल लाल को चीज लगी, अब पता नहीं ये खून है या गोश्त का पानी, ये मालूम है कि खून हराम लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ये खून है तो हराम हो जाएगा या गोश्त में जो शुद्ध पानी निकलता है वो है हलाल होगा, इस सूरत में इसको खा सकता है जब तक यकीन न हो जाए तो ये खून। तो बगैर सीखे हुए अगर कोई बैठे तो उसे तो हर चीज के खाने पर गुना मिलेगा, हर चीज के खाने पर यहां तक के जो सही रिवायत है हलाल खाने पर भी गुनाह मिलेगा, इस चीज का तुमने सीखा क्यों नहीं कि पता नहीं ये हलाल भाई हराम तुम्हें क्या पता जो तुम खा रहे वो तो बिल्कुल गुनाह। ये मसला उसके लिए जिसके सारे मसाइल सीख लिए इस मसाइल को कहां पर अप्लाई किया जाएगा कहां पर इसका इंप्लीमेंट होगा ये उसको नहीं पता, उसके लिए ये इजाजत है ये मसाइल पता हो उसका मौजू मालूम न हो कि मसाला इस पर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो जो चीज उसके सामने है उसे उठा सकता है उसमें कोई गुनाह नहीं। एक जानवर हमारे सामने आ गया मतलब हमको मालूम है कि इसका नाम है पर ये नील गाय, अब ये पता नहीं कि नील गाय को किसान ने हराम करार दिया है या हलाल करार दिया, तो इस सूरत में क्या किया जाए बताओ किसान बना वैसे तो पता है कि नील गाय में क्या होगा लेकिन बन दिए किसान हमारे आ गया सीधा हुए ये पता ही नहीं तो सीधा शरीयत ने हराम कहा है हालात को पता नहीं चल रही कुछ भी बोलने का तो क्या किया जाए उसके बारे में तो पूरी जो गुफ्तगू हुई वो ये चीजों जिस मकाम पर जो मसला है शरीयत ने वहां पर उसका हुक्म दिया, मतलब मछली के बारे में क्या है जिसके बारे में मछली हलाल है बगैर किसके बारे में हराम है। अब एक मछली आगे पता नहीं जिस पर फिरता है फिरता नहीं, تو ویسے تو ہمارے یہ حالات ہوتی کیوں کہ جس چیز کے حرام ہونے کا پتہ نہ ہو وہ حلال ہے. مگر یہاں پر حجت کا مسئلہ پہلے سے موجود کہ حالت جب میں بھی مچھلی نہیں کھا سکتے تو یہ بات اس طرح ہے کہ جس چیز میں شریعت نے بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام اور اگر شک ہو جائے تو یہ وہاں پر جیسی حالت میں ہم جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں اور جہاں پر شریعت نے شک کا حکم نہیں بتایا کہ شک میں کیا کروں وہاں پر آپ اس کو بالکل حالت بنائیں. مکان جانور ہمارے سامنے آگے ایک نیا ابھی تو وہی کسی کو جانا مکان کے لیے حلال ہے پتا نہیں کہ حالات پتا نہیں چل. اب دیکھیں کہ شریعت میں شک کی حالت میں کیا ہوگی. اگر یہ کہا ہے کہ جانور میں شک ہو جائے تو اس سے بچو بچنا پاتے شک ہو جائے تو کھا سکتے ہو کھا سکتے اور اگر شریعت شک کی حالت میں خاموش ہے تب پھر یہ روایت آپ کی مدد کرے گی کہ ہر چیز آپ میں حالات ہے. شریعت کا جیسا مسئلہ ہے اس کو ثابت کرنا ہے یعنی صاف حالت کو ملاقات کرنا. شریعت نے شک کی حالت میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا کرنا وہاں اس پر عمل کرنا. صاف حالتوں میں شریعت نے شک کی حالت میں مجھے نہیں بتایا وہاں حکومت لے لیا تو اس کو حالات کروں جب تک مجھے شک ہے اس وقت اور آپ اس سے ہٹ کر ہم لوگ کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک کیسے بنتا یہ مسئلہ ہے نا. این ڈی ایس کے کوئی پانچ چھ طریقے ذریعے سے بتائے ہیں جس کی تفصیل بھی آ چکی ہے تھوڑی بہت اور تھوڑی بہت آنے والی. اس میں ایک طریقہ ہے عیادت. عیادت ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی اردو متبادل نظر نہیں آ رہا تو وہاں کو عیادت. عیادت کے معنی یہ ہے کہ بیابان جنگل میں جو زمین خالی پڑی جس کا یعنی جس پر کسی کا آپ نہیں ہے حکومت کا حکومت کی جو زمین لیکن حکومت کی ان مانو گے نہیں کہ حکومت نے اس پر کوئی چیز بنا دی بلکہ وہ جو قانون پاکستان ہے کہ ہر معدنیات ہر پہاڑ ہر زمین جو ہے وہ حکومت کے شریعت ہے. تو ہر وہ زمین جو خالی پڑی بیابان جنگل یعنی اس پر کسی نے اب تک تصرف نہیں کیا اس کے اوپر ہر آدمی کو اختیار ہے کہ جتنی زمین پر جا کے قبضہ کر لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. اسے سکھانے کہا جاتا ہے عیادت. عیادت کے معنی وہ زمین جو بیکار پڑی خالی پڑی اب فرق نہیں پڑتا زمین ہو پہاڑ ہو دانے ہو باغات ہو جنگل جو خالی پڑا اس پر اب تک یہ کہ حکومت نے بھی یہاں تک قبضہ نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ جنگلات نے چار دیواری بنا دی ایک تو باڑھ لگا دی ایک باؤنڈری کھینچ دی وہ تو حکومت کی ہو اس کا حق ہو جائے گا آدمی شرح. لیکن ایک چیز بالکل خالی پڑی جیسے ہم نے مثال بھی کی جگہ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں اب کتنی زمین خالی نظر آتی ہے یہاں پہ آپ سفر کریں تجاوت کرنا تو کتنی زمینیں یہ بالکل خالی ہیں جس پر کوئی آدمی نہ رہتا ہے یا کام کرتا ہے. اس پر ہر مسلمان کو حق کہ جتنی زمین پر جائے جا کر قبضہ کر لے جس قبضہ کرنے کا نام ہے حیاست اس پر جا کے قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے کسی زمین پر. اور اگر وہ نشانی لگا جائے اس پر میں نے قبضہ کیا ہے تو باقی تمام مسلمانوں کے لیے پھر واجب ہے کہ اس کو اس کا مالک مانے اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور اس میں اصول لگی ہے سب کم سب والا کہ جس نے پہلے قبضہ کیا اس کا وہ حصہ ہو جائے گا اور وہ اس کا مالک بن جائے گا. یہ ہے طریقہ مالک ہے. ابھی سوال کے جواب تو بہت ہی مختصر لیکن اس سے ایک بات ہم اور بتاتے ہیں کہ لوگ اکثر اس قسم کے بہت سوالات کرتے ہیں. جن کا سوال یہ ہے کہ طالب علم کا واقعہ ہم نے کبھی پڑھا تھا وہ یہ کہ اسے ملا تھا اس کو دریا میں بیٹھا ہوا اور اس کو انہوں نے کھا لیا پھر آدھا کسی بتا آدھا کسی بتا بہت سفر تیار کر کے بڑی مشکل سے لکڑی دوری ہم بھی لڑکی تو ان کی شادی ہوئی تھی بہت تفصیلی بات ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کچھ کہا وہاں پر کچھ کہا اس کا بھی جواب بہت آسان ہے. وہ یہ کہ فقط توڑنے کی اجازت ہے جو ہم نے بیان کیا تھا تھوڑی دیر پہلے جو پانچ کرتے ہیں وہ یہ کہ توڑنے کی اجازت ہے اگر ٹوٹا ہوا پھل پڑا ہے زمین کے اوپر اسے اٹھانے کی اجازت نہیں وہ حرام. فقط اجازت ہے دھرم سے توڑنا توڑ کر آپ کھا سکتے ہیں اگر ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر آپ کو کوئی حق نہیں. تو وہاں سے یہی مسئلہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی عالم دین کے بہت سے واقعات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ نے یہ بتایا پھر بات مجھے ایک بات یہ ذہن میں ہے کہ ہر شخص اپنے صحت کے حکم کا مقدم ابھی جو مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ اجتماعی مسائل نہیں ہے کہ سارے بکواس اس پر اتفاق ایسا بالکل ممکن ہے کہ صحت کا فتوا خود ہو دوسرے کا کچھ. تو اگر ہم جس مستحد کا فتوا مانیں وہ کہتا ہے جائز ہے تو ہمارے لیے جائز. وہ آج مدینہ اگر اس مستحد کا فتوا مانتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ حرام تو وہ اس کو حرام کر دے اور اس کو وہ ساری رحمتیں اٹھانا پڑیں گی جو اس واقعے میں ہمارے نزدیک کو اٹھانا پڑے. لیکن اس کی واضح کی بات وہ جو سید مقدہ اور سید مفید کا جھگڑا ہم اکثر بڑا کرتے سید مقدہ کا کہنا تھا کہ یہ دین نگیس سید مفید کا کہنا بات سید مفید کا کہنا تھا نگیس. میں نے اپنی آپ سے دوسرے کو بھی یاد کرتے دیکھا سید مقدہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا مگر میرے رنگ بھی دو آدمی سوا نجاست کی میرا دیر تو نہیں ہوتی ہے بتا نجیب نہیں ہوتی. اب آج کا فقیر مجھے سب کچھ میرے مفید اپنے زمانے وہ ایک